خز تو بے رب کعبہ صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا.
فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وكشف ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المحسنين. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک بار پھر سب سے درخواست کریں گے جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ مجلس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اپنے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. سلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد پر. کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جناب یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے گزارش کہ یہ جانتے ہیں آپ کے ہر صبح و شام ایک نیا امتحان ہے. اس ایک ہفتے میں یہ لوٹا ٹائپ کی حکومتوں نے 6 نوٹیفیکیشن نکالے اور بدل دیے. پہلے کچھ نوٹیفیکیشن، پھر کچھ نوٹیفیکیشن، پھر کچھ نوٹیفیکیشن، یعنی ایسے گھامڑ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی کہ جنہیں اب تک کچھ نہیں معلوم کہ انہیں کرنا کیا، اب تک بھی نہیں معلوم، ابھی تک بھی نہیں معلوم کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ابھی تک کوئی فیصلہ وہ نہیں کر پائے. کل ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جلوس کا، پھر آج دوبارہ کہیں سے ان کو کچھ آرڈر آ گیا، پھر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نیا نکال دیا. ایک عجیب سی مشکل میں ڈال دیا کہ کچھ کریں ہم تو سارا مورد الزام ہمیں ٹھہرا دیا جائے گا، نہ کریں تو بھائی پھر اپنا فریضہ کیسے ادا کریں. لیکن انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، میرے جملے سے آپ کوئی غلط معنی اخذ نہ کیجیے گا، بالکل اخذ نہ کیجیے گا، کوئی غلط معنی جس سے آپ کا حوصلہ ٹوٹے ایسا کوئی مفہوم آپ نہ لیجیے گا. انشاءاللہ کل ہونے دیں پھر دیکھتے ہیں. لیکن بس ہماری گزارش ہے اس کمیٹی سے جو ہماری علماء کی اور تنظیموں کی کمیٹی ایک مہینے سے میٹنگیں کر رہی ہے، اس سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی صبح ہونے سے پہلے آپ کوئی لائن تو دینا، آپ کچھ بتائیں تو صحیح کیا کرنا کیا ہے. ہم مسلسل آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، مسلسل آپ کے لیے اعلان کریں کہ جو ہماری کمیٹی کہے گی ہم وہ کریں گے، ہمیں حکومت سے کچھ غرض نہیں ہے. ہماری کمیٹی کوئی اعلان تو کرے نا، بتائیں تو صحیح نا ہمیں کہ بھائی کیا کرنا ہے. یہ ان کا فریضہ ہے بھائی، ہم آپ کے لیے روز دعائیں کر رہے ہیں بھائی، آپ کے اعلان کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کہیں گے، ہمیں حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی ہمیں گائیڈ لائن، جو کمیٹی جس پر سب کو اعتماد تھا اور سارے علماء بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، ادارے سب اس میں شامل ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیے، کچھ بتائیے کیا کرنا ہے، ورنہ لوگ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا نا. لہٰذا آپ ایک فیصلہ کیجئے اور یہ جلد از جلد میری بات پہنچ جانی چاہیے ان ذمہ داروں تک کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ آپ کر کے بتا دیجئے لوگوں کو، تاکہ لوگ اس کے مطابق چلیں. ورنہ آپ دیکھیں کئی شہروں میں شروع ہو چکا ہے کہ لوگ پھر اپنی مرضی سے کریں گے، پھر ان کا لوگوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے بازار کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک جام ہے، ٹریفک چل رہا ہے، بازار چل رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سارا ہلڑ ہنگامہ سڑکوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے کام ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. لہٰذا ہماری گزارش اپنی کمیٹی سے بھی ہے جو یہ سارے کام شروع سے 1.5 مہینے سے دیکھ رہی ہے، 1.5 مہینے سے، جو فوراً کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بتائیں، اعلان کریں، تاکہ اس کے اوپر اس کے مطابق پھر سب کو عمل کیا جائے. ورنہ یہ ہوگا کہ پھر لوگ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. بس یہ جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ، جن کے نام سے پورا ایک سورہ بھی ہے، سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ سورہ یونس بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر آیا، سورہ انبیاء کی تو میں نے 87-88 آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا، سورہ صافات 37 سورہ غالباً قرآن مجید کا، اس میں یہ تقریباً 37 سورہ اور اس کے 139 سے 148 آیت تک آپ کا ذکر آیا ہے، اسی طرح سورہ قلم میں 48-49-85 آیت میں جناب یونس کا اور جو جناب یونس پر گزری اور جناب یونس کی قوم پر گزری اس کا ذکر آیا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ امتحان اور آزمائش کیسی چیز ہے۔ اگر اس میں انبیاء علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہو جائے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ہے، اس سے معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اس سے غلطی کا ارتکاب ہو جائے، گناہ تو دور کی بات ہے، غلطی بھی معصوم نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ترک اولا، ترک اولا کا مطلب کیا ہے کہ جو بہتر تھا وہ نہیں کیا۔ اللہ اپنے نبی سے چاہتا ہے، اپنے پیغمبر اور رسول سے چاہتا ہے کہ اچھا نہیں، بہتر نہیں، بہترین انجام دے، یعنی جو سب سے اچھا کام ہے وہ انجام دے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ کہا گیا ہے، اگرچہ کہ ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض ہے، کہ کوئی ایسا فعل جس سے کراہت ہو وہ بھی اللہ کو اپنے نبی سے گوارا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے عرض کر دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، شیعہ اثنی عشری کا عقیدہ کیا ہے، کہ معصوم سے کبھی کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے، اگر ایسا کہیں نظر آتا ہے قرآن مجید میں تو اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترک اولا، یعنی اولا کو ترک کر دیا، جو بہترین تھا اسے چھوڑ دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی میرا پیغمبر بہترین فعل انجام دے۔ بس یہی ایک قصہ ہے ایک سارا۔ اللہ نے قوموں پر جو عذاب بھیجے ان میں ایک قوم کا قرآن مجید میں خاص طور سے ذکر کیا کہ اس قوم کو ہم نے عذاب بالکل سر پہ آ گیا تھا، سر پہ آنے کے بعد عذاب کو ٹال دیا، یہ ہے جناب یونس کی قوم۔ اور جناب یونس کے بارے میں فرمایا ہے، لکھا ہے کہ آپ قصص انبیاء میں کہ 30 سال کے تھے جب آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ کار رسالت انجام دیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر تھا یا ملک تھا یا جو بھی تھا، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد پہ مبوس کیا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد نبی بنائے۔ کتنے آدمی ایمان لائے؟ 2۔ کتنے آدمی ایمان لائے 33 سال میں؟ 2۔ ہم پریشان ہوتے ہیں مومنین کی تعداد کم ہے، اور پھر مومنین میں بھی پھر خالص مومن، پھر یہ پھر آگے چل کے جو بھی درجہ بندی ہے۔ انبیاء کا میں حال بتا رہا ہوں، انبیاء سے زیادہ کسی کی بات میں تاثیر ہے؟ انبیاء سے زیادہ کسی کو قوت خطاب ہے کسی کے پاس؟ لیکن نہیں، جب لوگوں کے مفاد آڑے آ جائیں پھر وہ نبی کی بھی نہیں سنتے بھائی، پھر وہ پیغمبر کی نہیں سنتے، پھر وہ رسول کی نہیں سنتے، پھر وہ امام کی بھی نہیں سنتے۔ لہذا ایمان لانے والے 2 ہیں، ایک کا نام ہے تنوخہ، ایک کا نام ہے روبیل، ایک عابد ہے ایک عالم ہے۔ عابد اور عالم کا کیا معنی ہے؟ وہ جو تنوخہ ہے اس کا سارا زور عبادت پہ ہے، عبادت بہت کر، اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے، نبی کا ساتھی ہے، نبی پر ایمان لایا بڑی بات ہے، جذباتی بھی بہت ہے۔ اس عبادت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت گزار ہو کبھی کبھی ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ کم عبادت کرنے والے کو اپنے سے کم سمجھنے لگتا ہے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، عبادت انکساری پیدا کرتی ہے، عبادت غرور تھوڑی پیدا کرتی ہے، عبادت انکساری پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیے ہمیں سکھایا، مولا تو ظاہر ہے مولا کائنات ہے، مولا عارفان ہے، عالمین کا مولا ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، اتفاق دیکھیں شب جمعہ بھی ہے تو دعائے کمیل کا وہ جملہ ہمیں سکھانے کے لیے فرما رہے کہ ایسے کہا کرو جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے پکارو، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اس طرح سے اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پکارا کرو، فریاد کیا کرو، ایسے آیا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عبادت کیا سکھاتی ہے؟ انکساری، عاجزی۔ اور بعض وقت کیا کرتی ہے یہی عبادت؟ انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، مغرور ہو جاتا ہے، ارے مجھ سے بڑا کون عبادت گزار، مسجد میں سب سے پہلے آنے والا، سب سے آخر میں جانے والا، یہ مثالیں آپ نے بہت سنی ہوں گی ایسے عبادت گزاروں کی۔ بتنوخا ایسا تو نہیں ہے، ہے تو نبی پر ایمان رکھنے والا، لیکن بہرحال عبادت میں بڑا ناز ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں روبیل جو ہے ایمان لائے ہیں، وہ عالم ہے، عبادت کرتا ہے لیکن غور و فکر بہت کرتا ہے، غور و فکر بہت زیادہ ہے روبیل کے پاس، روبیل غور و فکر بہت کرتا ہے۔ بس یہ دو آدمی ایمان لائے، 33 سال تک یہ قوم اذیتیں دیتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 33 سال اللہ کے نبی کو اذیتیں دیتی رہی یہ قوم، نہیں ایمان لائے۔ عابد بار بار کہتا تھا جناب یونس سے، تنوخا کہتے تھے بس اب بد دعا کیجئے، اب بد دعا کیجئے، اس قوم پر عذاب آئے، اور جناب یونس علیہ السلام تیار بھی ہو جاتے تھے بد دعا کے لیے۔ پھر وہ جو عالم ایمان لاتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، اللہ کی مخلوق ایسا نہ کیجئے، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، نہیں ہوتا تھا، نہیں کرتے تھے۔ بہرحال 33 سال کتنے گزر گئے، 33 سال یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب جناب یونس علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا۔ اب نبی تو ہے نا، آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں کچھ نبی ایسے گزرے ہیں کہ جیسے جناب ادریس علیہ السلام کے غصے کا بھی ذکر ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو مشترک ہیں، تمام چیزیں نبی پیغمبر ہونے میں، کچھ چیزیں الگ الگ ہیں جو سب کو درجہ بندی کے لحاظ سے الگ الگ کرتی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ رسولوں کو بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو فضیلت کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں، آتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے بیان کریں گے۔ تو جناب یونس علیہ السلام جو تھے ان کو بھی غصہ آ گیا، اب بد دعا کر ان کے لیے، پروردگار اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ انہیں مجھے کتنی اذیتیں دی ہیں، 33 سال یاد دلایا جا رہا ہے۔ ارے یونس، 33 سال میں گھبرا گئے؟ تمہارے جد نوح، تمہارے جد اعلی نوح، کتنے سال کی نبوت ہے؟ 950 سال۔ اصل عمر نہیں بتا رہا، قرآن مجید نے نبوت کی عمر بتائی، نبوت کا سینہ سال کتنا ہے؟ 950 سال۔ 950 سال، 950 سال تبلیغ کی ہے جناب یونس نے، اور کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد ہے 37-40، یا بہت زیادہ کسی نے لکھ دی تو 80، بس 950 سال میں کتنی نسلیں پیدا ہوئی مر گئیں۔ یہ نہ سمجھے گا کہ اس زمانے میں سب کی عمر یہی ہوتی تھی جیسے جناب نوح کی تھی، نہیں، یہ استثناءات ہیں، عام انسان کی عمر قد و کاٹ وہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار عالم نے اسی احسن تقویم پہ انسان کو خلق کیا ہے۔ لہذا یہ نہ سوچنا شروع کر دیجئے گا کہ پہلے زمانے کے لوگ 12-12 گز کے ہوتے تھے، 15 گز کے ہوتے تھے، ان کی عمر 1000 سال ہوتی تھی، نہیں، یہ استثناءات ہیں کہ کسی کی عمر 950 سال، کسی کی عمر اگر 15 سال، کسی کی نبی کی عمر اگر 460 سال جیسے جناب آدم علیہ السلام کی، جیسے جناب ابراہیم کی، کہیں لکھی ہے 130، کہیں 180، کہیں 280، تو یہ کیا ہے؟ یہ استثناء ہے۔ اگر کسی نبی کی عمر فرض کریں آپ کو 2 یا 2500 سال مل گئی تو یہ استثناء ہے، ایسا نہیں کہ اس زمانے میں سب کی عمریں اتنی ہی ہوتی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، یہی عام۔ آپ دیکھ لینا وہ فرائنہ کی جو نکلی ہیں، جن کو ممی کہتے ہیں، جو لاشیں نکلی ہیں، ممی نکل، کیا سائز ہے ان کا، کیا قد و کاٹ ہے، یہی قد و کاٹ ہے نا جو قرآن مجید فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ اب یہ استثناء ہوتا ہے کہ کسی کی عمر 100 سال، 200 سال، 250 سال ہو جائے، اور کوئی بیچارہ ایک دن کا بھی نہ ہو، رحم مادر میں ہی مر جائے، کوئی چھوٹے سے قد کا رہ جائے۔ اب آپ بتائیے لمبے قد کے انسان کتنے گزرے ہیں؟ اب گزشتہ صدیوں میں بھی، صدیوں میں بھی آپ گریں گے تو ان کا ذکر موجود ہے، 200-300 سال میں، 10-12-14-15، اس سے زیادہ تو نہیں۔ آپ کے ملک میں 2 لمبے انسان پیدا ہوئے تو دونوں کا آج تک ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ 72 سال میں 2 پیدا ہوئے، 73 سال میں کروڑوں کی آبادی میں 2 انسان، تو یہ کیا ہے؟ یہ استثناء۔ لیکن عام انسان کی عمر قد و کاٹ وہی ہے جو عام انسان کی ہوتی ہے، ابھی تو کسی کا قد چھوٹا، کسی کا قد بڑا، تو اس کو یہ نہیں کہ سب کے سب انسان ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ مثالیں کیوں دی اللہ نے؟ یہ مثالیں اس لیے دی سن و سال کی، جناب نوح کی عمر کا ذکر کیا، جناب عزیر کی عمر کا ذکر کیا، یعنی نام نہیں ہے جناب عزیر کا لیکن ذکر ہے قرآن مجید میں، جناب عزیر کے عمر کا ذکر ہے، جن کو 100 سال کے لیے مار دیا تھا، ابھی 100 سال بعد پھر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ کوئی اور بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر قصص انبیاء میں جناب عزیر کے لیے یہ روایت ملتی ہے، عزیر علیہ السلام۔ ہے نا ایسا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں مثالیں دیں؟ اس لیے مثالیں دیں کہ اگر ہم کسی کو لمبی عمر دیں، طویل عمر دیں اور زندہ رکھیں، پردے غیبت میں رکھیں، تو شک نہ کرنا، جب عیسیٰ کو آج تک ہم نے آسمان پر اٹھا کے زندہ رکھا ہوا ہے، 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اب اگر کسی کو ہم اٹھا لیں، اب اگر کسی کو آسمان پر لے جائیں، تو اب اگر ہم کسی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیں، تو جو اللہ آسمان پر لے جا سکتا ہے، وہی اللہ تمہاری نظروں کے سامنے بھی پوشیدہ کر سکتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ بھیا اندر آ کے تصویر لے لو، وہاں کھڑے ہو کے کیوں خامہ خامے؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات دے دیجیے گا۔ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یار، ایک بار اور صلوات ہی رہے سمائیے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر ایسا کیا ہے، کسی کو طویل عمر دے دیے تو کیوں دی ہے؟ تاکہ غیب پر ایمان رکھو کہ پروردگار عالم نے یہ مثالیں پیدا رکھی ہیں، جناب ادریس کو اٹھا کے، جناب خضر علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر دے کے بتا دیا، آپ کیوں شک کرتے ہو؟ وہ قادر مطلق ہے، کسی کو بھی پردے غیب میں اتنی طویل عمر دے سکتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی یقین نہ کرے تو قدرت اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یونس، یونس ایسا نہ کیجیے، 33 سال میں آپ کا پیمانہ لبریز ہو گیا، قبض پروردگار، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم ان پر تمہاری آپ کی ہم نے دعا قبول کر لی، عابد بھی خوش ہو گیا، عابد بھی خوش ہو گیا، لیکن عالم جو تھا وہ خوش نہیں ہوا، ایمان لانے کہ اللہ کے رسول یہ اچھا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جناب یونس علیہ السلام، اللہ نے وعدہ کر لیا عذاب بھیجنے کی، عذاب بھیجوں گا، جناب یونس علیہ السلام سے ترک اولا کیا ہوا؟ غلط کام نہیں کیا، ایک بستی پہ عذاب آنے والا ہے، اس بستی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، چھوڑوں گے نہ چھوڑوں اس بستی کو، یہ ترک اولا تھا۔ ایک ترک اولا اور بھی ہمارے یہاں روایات ملتا ہے، علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ وہ جب عالم الست میں تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا جا رہا تھا، یہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کہیں آپ سن لیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ روایت نہیں ہے، نہیں، یہ روایت بھی ہے، پائی جاتی ہے روایت، اور مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت نقل ہے۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد علی محمد پر۔ کہ جب عہد و پیمان لیا جا رہا تھا انبیاء سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے، تو ولایت کا باب بھی رکھا گیا، ولایت علی ابن ابی طالب کا باب بھی رکھا گیا تھا، تو ذرا سا ہچکچائے تھے جناب یونس علیہ السلام کہ نبوت پیغمبری، یہ پیغمبر خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، یہ سب تو ہے، یہ ولایت کیا ہے؟ حالانکہ ایمان لیا ہے بعد میں، لیکن وہ جو ذرا سی ہچکچاہٹ تھی نا، اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے اتنے بڑے امتحان میں جانا پڑا، اتنے بڑے امتحان میں، حالانکہ اقرار کر لیا، مان لیا ولایت کو، لیکن وہ جو ذرا سی ہچکچاہٹ تھی، یہ میں نے اس لیے نقل کر دیا کہ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اگر کہیں آپ سن لیں تو یہ نہ سمجھے گا کہ وہ بیچارہ غلط کہہ رہا ہے، نہیں، یہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اس لیے میں نے نام لے دیا، ظاہر علامہ مجلسی، اور پھر علامہ مجلسی نے خود نقل نہیں کیا، علامہ مجلسی نے تو پھر حوالے دیے ہیں سارے، تو دونوں روایتیں ہماری یہاں موجود ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بات صرف اتنی ہے کہ کیا ہوا، ترک اولا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب یوں سمجھ لیجئے، میں اور آسان کر دوں آپ کے لیے مطلب، کہ ایک ترک اولا باطنی جو اس عالم میں ہوا ہوگا، ایک ترک اولا یہاں ہوا ظاہری کہ نکلنے سے پہلے اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی، تو ہمارے لیے ظاہر بھی حجت ہے اور باطن بھی حجت ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر بھی حجت اور باطن بھی حجت ہے۔ لہذا ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک آدمی میرے پاس یہاں بیٹھ جائے سامنے، ادھر کافی جگہ خالی ہے، ایک آدمی آپ ان کی جگہ بیٹھ جائیے، آپ یہاں بیٹھ جائیے، یہاں یہاں یہ بہتر ہو گیا۔ آپ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بعد میں یہ تر کیا اولا ہو گیا، پوچھا نہیں، وہ عابد بھی ساتھ چل دیا لیکن عالم نہیں گیا۔ عالم نے کہا نہیں، میں اپنے قوم کے ساتھ رہوں گا، جو بھی ہوگا میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نہ جاؤ، چلے گئے دونوں آدمی۔ اب پہلے نش، میں نے کہا نا عذاب سے پہلے، پہلے پورا عشرہ کہیں پڑھ چکا ہوں، مجھے نہیں یاد کہاں پڑھا تھا، عذاب سے پہلے اللہ نشانیاں بھیجتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ ایسے عذاب جو آتا ہے وہ تو اچانک آتا ہے کہ رات کو سویا آ گیا، پوری قوم دباؤ برباد ہو گئی، لیکن اس سے پہلے نشانیاں ضرور بھیجتا ہے، اس سے پہلے نشانیاں بھیجتا ہے۔ تو عالم نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو میں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کے، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، ذرا سا فاصلہ 6 فٹ کا رکھیے گا بھیا، پیچھے ہو جائیے، جزاک اللہ، سلامت رہیے آپ سب۔ اور ماسک آپ نہیں پہن کے آئے، سب کو میں نے کل کہا تھا جو بھی آئے ماسک پہن کے آئے۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر، جزاک اللہ۔ ویسے آپ میں اکثریت پہنے ہوئے، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ عالم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو نبی کی، نبی نے مانگا اور عذاب آئے گا، آئے گا عذاب، مگر قوم کو کوئی فکر نہیں۔ آپ جانتے ہیں قوم اپنے جب تک مصیبت یہاں تک نہ پہنچ جائے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مصیبت آ گئی، مگر اپنی دنیا میں مگن، فنکشنز ہو رہے ہیں، جو کوئی دنیا کا دستور ہے وہ سب نبھایا جا رہا ہے، پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لہو لعب بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جب آئے گا دیکھی جائے گی، ہوتا ہے نا، جب آئے گا جب دیکھی جائے گی۔ ایسی ایک اور بھی بات ہے، ہاں جب وہ آئیں گے تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے۔ خدا کے بندو، ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب بھی ایک امتحان سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ بڑے بڑے امتحان ہیں، کبھی تلوار کو نیام میں رکھ کے امتحان دینا پڑتا ہے، کبھی تلوار کو نکال کے امتحان دینا پڑتا ہے۔ معصومین نے ہر قسم کا امتحان دے کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ علی نے بدر و احد، خیبر و خندق کا امتحان بھی دیا، اور جب گھر میں حملہ ہوا وہ امتحان بھی دیا، ذوالفقار کو نیام میں رکھ کے ہر امتحان دیا کہ نہیں دیا؟ حسن نے، شہزادے حسن مصطفیٰ نے جمل صفین نہروان میں شمشیر کے جوہر دکھا کے بھی امتحان دیا، اور مدائن میں وہ صلح کی صورت میں بھی امتحان دیا۔ تو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ امتحان کی شکل و صورت کیا ہے، بس جب دل قلب مومن ہو تو پھر سمجھتا ہے امتحان کے، انسان کے، ہاں میں امتحان کی منزل میں ہوں۔ بس یہ قوم نہیں باز آ رہی ہے، اور یہ عالم ان کو سمجھاتا رہا۔ سب سے پہلے نشانی کیا آئی، ان سب کے چہرے زرد ہو گئے، ایک ہوا چلی، ہوا آئی۔ اچھا یہ بتا دیں کہ موصل کے قریب ہے یہ آبادی، نینوا تو پورا ملک کہلاتا تھا، آج بھی نینوا ایک صوبے کا نام ہے، لیکن اس وقت شہر تھا ایک نینوا، موصل کے پاس ہی، جو عراق میں موصل ہے۔ اور یہاں جو لوگ گئے، میں تو نہیں گیا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ موصل کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہ سنگلاخ ہیں، یعنی لوہے کے پہاڑ ہیں۔ میں نے گیا نہیں ہوں لیکن میں نے پڑھا ہے۔ اچھا وہ کیوں ہیں لوہے کے، ایک روایت بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ لوہے کے پہاڑ کیوں ہیں موصل کے۔ تو وہ پہاڑ لوہے کے ہیں، آج بھی وہ سنگلاخ نظر آتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا بالکل لوہے کی مانند پہاڑ، اس طرح کے پہاڑ ہیں۔ میں نے عرض کر دیا میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا بھی ہے، اور جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان سے سنا بھی ہے۔ زرد ہو گئے، اب یہ ڈر گئے کہ وہ جو نبی، اللہ کا نبی بد دعا دے کر گیا ہے، یہ اب اس کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن اب بھی کچھ شکوک و شبہات میں تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، آندھی آئی یعنی ہوا چلی اور سیاہ، آندھی آئی اور ان کے چہرے سیاہ، اب یہ ڈر گئے۔ واقعی ڈر گئے اور یہ دوڑے دوڑے اس عالم کے پاس آ گئے، نبی کے پاس لے کے چلو، ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں معافی مانگ دلوا دو۔ کہا کو تو گیا تمہیں چھوڑ، نبی تو نہیں تو پھر کیا کریں، اللہ جانتا ہے کہ ہم صدقے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عذاب آ گیا ہمارے سر پہ، کیا کریں؟ تو عالم نے کہا اچھا ایسا کرو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا کرو کہ ماؤں کو بچوں سے جدا کرو، اسی طرح جتنے حیوان ہیں ان کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کرو، مرد الگ ہو جاؤ، بچے الگ ہو جاؤ، خواتین پیچھے آؤ اور چلو صحرا کی طرف، چلو میدان کی طرف، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور ادھر عذاب چل پڑا، قرآن میں یہی ایک قوم ہے جس کا عذاب ٹالا، پہلے وہ آیت پڑھتے ہیں عذاب ٹلنے والی، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت پیش کرتے ایک سلوات بھیجی محمد آل محمد پر، دیکھیے آپ 6-6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہیں، مگر سلوات کی آواز زور سے آنی چاہیے، باواز بلند نعرہ سلوات، آئیے۔ یہ سورہ یونس، نام ہی سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی 98ویں آیت، 98 آیت، فلولا کانت قریۃن آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ بس کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، نہیں فائدہ دیتا اس کا ایمان، اور سوائے یہ، اور دیکھ لو کہ جیسا کہ قوم یونس کہ جب وہ ایمان لے آئے، جبکہ قوم یونس ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا، یعنی عذاب میں رسوائی بھی چھپی ہوتی ہے، جیسے قوم لوط پر عذاب آیا تو رسوائی کے ساتھ آیا، قوم نوح پہ آیا تو رسوائی قیامت تک کی رسوائی ہے نا، قوم ہود پر آیا تو قیامت تک کی رسوائی کے ساتھ آیا، نمرود فرعون یزید سب کے لیے جو چیز آئی وہ قیامت تک کی رسوائی بن کر آئی، ایسی ہے نا۔ تو بس ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور ایک مدت تک انہیں چین سے رہنے دیا، ایک مدت تک، پھر بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ بعد کی بات ہے۔ اب آئیے یہ سورہ یونس کی 98ویں آیت، یہ ہے وہ قوم کہ جب عذاب آ گیا اب یہ چلے گئے، چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرافیل، جناب اسرافیل نے وہ حکم دیا تھا، جناب اسرافیل کی سور سے جو پھونکی تھی اس سے ہی عذاب، ایک چنگار دن جیسے عذاب آئے، ان کے سروں پر آ گیا، کہتے ہیں ناک تک آ گیا۔ اب وہ بچوں نے جو ماؤں سے بچھڑ گئے تھے دودھ کی طلب میں فریاد کرنی شروع کی، حیوانوں کے بچوں نے جو اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے تھے وہ دودھ کی طلب، خوراک کی طلب میں، ادھر بوڑھے چلا رہے ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں فریاد کے پروردگار بخش دے بخش دے بخش دے، ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، معاف کر دے معاف کر دے۔ بس رحمت الہی جوش میں آئی، حکم دیا اسرافیل کو، جاؤ اسرافیل اس قوم سے عذاب کو، اب یہ تشریح کر رہا ہوں اسی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جاؤ اس قوم سے روک دو عذاب کو۔ کہا پروردگار عذاب تو پہنچ چکا، اب تک تو تباہ ہو چکے، تو نے حکم دیا تھا۔ کہا نہیں، ان کے سروں پر روک دیا ہے، وہ جو فرشتے لے کر گئے ان سے روک دیا، تم جا کے حکم دو عذاب واپس ہو جائے۔ تو کہتے کہ یہاں سے عذاب واپس گیا ہے، یہاں سے عذاب، دیکھ رہے تھے آنکھوں سے دیکھا عذاب کو، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عذاب کو، واپس چلا گیا عذاب، واحد قوم۔ اب جب جناب یونس اور ان کے ساتھی عابد دوسرے دن واپس آئے، یہ سوچ کے کہ اب قوم تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب جب آئے جگہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سب صحیح و سالم ہے، وہ کام کر رہے کھیتوں میں لوگ، ایک سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کہا کچھ نہیں ہوا، بھائی وہ اس قوم پر، کہاں نبی نے بد دعا کی تھی لیکن سب نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اب وہ تو پہچانا نہیں نبی کو، کہتے کہ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں اس نبی کو کہ وہ نبی مل جائے تو ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ جناب یونس جو تھے وہ واپس ہو گئے، اس سے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، دونوں روایتیں، پہلی والی روایت میں پہلے ہی چلے گئے، دوسری میں آ کے پھر گئے، لیکن چلے گئے، جب چلے گئے پہنچ گئے ساحل پر, کشتی میں سوار ہو گئے کہ بس اب اس قوم سے میں دور ہونا چاہتا ہوں. وجوہات کیا ہیں؟ پہلی روایت کو رکھا جائے تو وجہ کیا ہے؟ قوم کی بدکاریاں, بدعمالیاں, کہ اس گناہگار قوم سے دور ہو جاؤں. دوسری روایت کے پیش نظر لکھا جاتا ہے کہ اب کیسے جاؤں قوم میں, میں نے تو کہا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا, عذاب نہیں آیا. ہوتا نا انسان کہ ایک بات کہتا ہے, میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں آج, کل وہ بات پوری نہ ہو تو کتنی بڑی میرے لیے, میرا کتنا بڑا امتحان ہوگا. یہ آپ سمجھتے ہیں نا, ایک عام انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا, چاہتا ہے منہ چھپاؤں بھائی لوگوں سے, حالانکہ بیچارہ غلط نہیں ہوتا, لیکن کیسے منہ دکھاؤں بھائی, میں نے ایک بات کہی تھی نہیں ابھی, اب میں کیسے چلا جاؤں لوگوں کے سامنے, لوگ کیا کہیں گے. اور پھر لوگ, آپ جانتے ہیں لوگ تو پھر لوگ ہیں, وہ کدھر چھوڑتے ہیں, وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے, لہذا کیسے جاؤں. تو بتائیے جناب یونس پیغمبر, ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں, جناب یونس پیغمبر نے تو عذاب کی بد دعا کی تھی اور کہہ دیا تھا کہ بس تم پر عذاب آ گیا, اب میں کیسے جاؤں قوم میں. کیا کہیے قوم, لیجیے بھائی یونس, کہاں گیا عذاب آپ کا, آپ نے بد دعا کی تھی, چلے گئے. یعنی دونوں روایتیں میں نے اسی لیے آپ کے سامنے نقل کر دی کہ جہاں سے بھی آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگی یہ دونوں روایتیں موجود ہیں قصص انبیاء میں. لیکن بات ایک ہی, جو قرآن میں یہ تو بتا دیا نا قرآن نے کہ یونس کی قوم سے ہم نے عذاب کو ٹال دیا, آگے کیا ہوا یونس کے ساتھ وہ بھی قرآن مجید بتا رہا. ابھی پہلے واقعہ بتا دیں, پہنچ گئے ساحل پہ, کشتی جانے کو تیار بیٹھی تھی, کہیں بیٹھ گئے کشتی میں, بھائی یہاں سے تو نکلو, اس جگہ سے تو چھوڑو, ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے. انبیاء تک کو پروردگار عالم نے تنبیہ کی ہے, ہمارے حکم کے بغیر نہیں. رسول ہجرت کرنا ہے, مگر جب ہم حکم دیں گے جب ہجرت کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہجرت کرنا ہے مگر ہماری مرضی سے کرنا ہے. حبیب جب ہم حکم دیں گے جب ہجرت کرنا ہے, اپنی مرضی سے تھوڑی کرنا ہے. لہذا اللہ کے رسول کا کوئی فعل اپنی مرضی سے نہیں ہے. علی بابا کا حکم ہے, ابو طالب کا حکم ہے کہ رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا, پوری توجہ رہے, ساتھ نہ چھوڑنا, اپنے بھائی کا ساتھ رہنا, سائی کی طرح ساتھ رہنا. شب ہجرت اللہ کا رسول فرما رہے نہیں علی آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے, تب مولا کی, مولا اپنی محبت کا اظہار کریں گے, یہ کیسے ہوگا, بابا نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں آپ کو نہ چھوڑوں, اور اس رات کی تاریکی میں جب چاروں طرف دشمن ہیں میں آپ کو کیسے اکیلے جانے دوں. لیکن نہیں, علی کا بتا رہے ہیں کہ میرا ہر فعل اللہ اور رسول کے حکم کے تابع. یہ وہ عام انسان کی محبت نہیں ہے جو عام انسان سے محبت کرتا ہے, یہاں محبت اطاعت خدا بندی کی تابع ہے, اطاعت رسول کے تابع ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے, تو اب علی یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, کیوں نہ جاؤں, آپ اکیلے کیسے جائیں گے. صرف علی نے تو یہ پوچھا کہ میرے سونے سے آپ کے بستر پہ آپ کی جان بچ جائے گی. سلوات دیجیے محمد علی محمد پر. آپ کی جان بچ جائے گی, سمجھ میں آ گئی بات. یعنی پوچھنا, اللہ کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہے. جناب موسیٰ نے مدائن کو نہیں چھوڑا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا. جناب شعیب کے داماد تھے نا, جناب سبورہ جناب شعیب کی صاحبزادی ہیں. میں اس پہ بڑا زور دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کے شجرے باپ دادا سارے موجود ہیں, اسی لیے قصص انبیاء میں سب کے شجرے موجود ہوتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اب جناب یونس کشتی میں سوار ہو گئے, اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی, غلط کام نہیں کیا, معاذ اللہ گناہ نہیں کیا, معصوم میں گناہ کیوں کرے گا, گناہ تھوڑی کیا, لیکن اللہ کی مرضی معلوم نہیں کی. فاصلہ دیکھے بیٹھے ماشاءاللہ, سب دیکھیں کتنی اچھی مجلسیں ہو رہی ہیں, پروردگار سب کو سلامت رکھے. اب جو آئے نا بھیا تو اس کو اس طرف بھیجیے گا, وہاں جگہ خالی ہے, یہ ہمارے چھ چھ فٹ کے فاصلہ پورا ہو گیا. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر.
اور آج ایک بات کا اور اعلان کر دوں میں آپ کو کہ مجلس پڑھنے کے بعد میں نوحہ بھی پڑھوں گا, لیکن آپ فاصلہ اتنا ہی رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, جہاں جہاں پر ہیں وہیں پہ کھڑے ہوں گے. بدنظمی نہیں چاہیے, بدنظمی نہیں ہوگی, مجلس ہوگی نوحہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یار ہاں, اس لیے آپ اطمینان رکھیں, مطمئن ہیں, سب کچھ ہوگا, سب کچھ ہوگا. اگر اللہ نے کسی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے تو انشاءاللہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں گے انشاءاللہ. دعا کیا کیجیے ایک دوسرے کے لیے, گھبراتے نہیں ہیں, ثابت قدمی چاہیے. یہ سب آتے ہیں, سب امتحانات آتے ہیں زندگی, اونچ نیچ اپ اینڈ ڈاؤن, یہ سب زندگی کا حصہ ہے, کوئی بات نہیں. میں تو اپنے آپ کو یقین جانے میرے بہت سے دوست گنوائیں خوش نصیب کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہوں کہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں کہ جب کتنے قسم کے امتحانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بس اللہ ثابت قدم رکھے, آخری سانس تک ثابت قدم رکھے. کشتی میں سوار ہو گئے بھی کرایہ دے دیا, کشتی بیچ سمندر میں یا دریا میں پہنچی اور جناب ایک بڑی سی مچھلی منہ پھاڑے سامنے آ گئی ہے, جیسے مصیبت آتی سامنے. دیکھیے یہ قرآن مجید میں جو قصص انبیاء بیان ہوئے نا, یہ قیامت تک کے لیے عبرتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے والوں کے لیے, سمجھانے کے لیے ساری باتیں, سمجھانے کے لیے ساری باتیں. یعنی بڑی مچھلی, بڑی مصیبت سامنے آ گئی, ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری اس سے بڑی, دوسری ختم ہوتی ہے اس سے بڑی, وہ ختم ہوتی ہے اس سے بڑی, ایسا ہی ہے نا. تو اسے تو قرآن مجید میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں جانا یوں ہی آسان ہے, جبکہ ابھی تک ہم نے تم پر, یا ابھی تک تم پر وہ پہنچا ہی نہیں, یا وہ مصیبتیں آئیں ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آئیں. کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, زلزلوں نے, بیماریوں نے, بھوک نے, دشمنوں نے, زلزلوں نے ہلا ڈالا انہیں, ایک یعنی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی مصیبت, یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے معبود تیری مدد کب آئے گی, الا ان نصر اللہ قریب. اور آپ کو معلوم ہے نا, جیسے مسجد جمکران میں لال پرچم تاریخ میں پہلی بار لہرایا گیا ہے, اسی طرح کل پہلی بار مشہد مقدس میں جو پرچم سیاہ رنگ کا لہرایا گیا ہے اس پہ پہلی بار یہ آیت لکھی گئی ہے نصر من اللہ و فتح قریب. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. نعرہ تو کوئی لگا دو ایک, سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر چیز میں کچھ راز ہیں, کچھ نشانیاں ہیں, سمجھنے والوں کے لیے ہیں نشانیاں. گھبراتے نہیں, مشکلات سے نہیں گھبراتے. دشمن کتنی سازشیں کر لے کوئی بات نہیں, ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, سب ٹھیک ہوگا, سب ٹھیک ہوگا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے, کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے, کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وللہ عزت و لرسول ہی وللمومنین, عزت صرف اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اور کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. بس وہ مچھلی منہ پھاڑے سامنے, لو بھیا اتنی بڑی مچھلی, اب کسی نہ کسی کو دینا ہے غذا کے طور پہ. اور سب جانتے ہیں کہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے, جناب یونس علیہ السلام نیک بندہ لیا تھا, ان کا نام پورے میں ڈالتے نہیں, باقی تین کا ڈالتے نہیں نکلتا, کسی کا بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا ہوا بھائی, چاروں کا نام ڈالو. جناب یونس نے خود کہا چاروں کا نام ڈالو, یونس کا نکل آیا. جناب یونس کا کہا نہیں نہیں نہیں, آپ تو بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, دوبارہ ڈالو. جناب یونس نے فرمایا میں ہی ہوں, وہ میں ہی, سمجھ گئے نا, سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں. کہا وہ میں ہی ہوں, مجھے پھینک دو تم بچ جاؤ گے. کہا بھائی آپ اتنے نیک عبادت گزار پارسا. کہا وہ میں ہی ہوں, میں ہی ہوں, یہ میرے لیے آئی ہے. اور جناب ان کو پھینک دیا یا خود ہی چھلانگ لگائی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا. اللہ نے حکم دیا خبردار مارنا نہیں, ہڈیاں نہ گلانا, گوشت مت گلانا, یونس کو محفوظ کرو. اور جناب جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں سیر کر رہے ہیں سمندروں کی, دریاؤں کی, سات دن, چالیس دن, اب جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا, اتنا دن, کیونکہ روایات ہیں نا, مختلف روایات ہیں, اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے
کہ وَظَنُّونَ اِزَّهَبَا مُغَاذِبًا فَظَنَّ عَلَيْهِ أَنَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ ظنون یعنی صاحب ماہی، نون کہتے ہیں مریض کو، کہیں حوت، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اور صاحب حوت بھی کہا گیا ہے، جناب یونس علیہ السلام کو صاحب حوت بھی کہتے ہیں، صاحب نون بھی، اور تو آیت ہے وَظَنُّونَ اِزَّهَبَا مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورہ انبیاء، سورہ انبیاء کی یہ 87 اور 88 میں آئی، دیکھ لیجیے گا جا کے اور یاد کیجیے، جو صاحب ماہی، صاحب مچھلی ذنون، صاحب ماہی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے یونس نے، وہ یونس نے وَظَنُّونَ اِزَّهَبَا مُغَاذِبًا، جب انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ میرا روزگار تنگ نہیں ہوگا، نبی ہوں میں، پیغمبر ہوں میں، میرا روزگار تنگ یا میری روزی تنگ نہیں ہوگی، مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جب وہ غصے میں آ کر چلے گئے تھے، غضب کے عالم میں چلے گئے تھے، فزنہ، اور انہوں نے گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا، ان لن نقدر علی، میرا روزگار تو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا، میری روزی تو کبھی کم ہو ہی، نبی کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے، بھائی کہاں ہو، یہ سوچ لیا، یہ گمان کر لیا، بس کیا کیا ہم نے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، یعنی روزگار تنگ کر دیا، جناب یونس پہ روزگار تنگ کر، تو پھر جناب یونس تسبیح کرتے رہے، کیا تسبیح کرتے رہے، آج بھی آپ سب کے لیے، ہمیشہ سے آپ کے لیے، کم از کم دن میں دو تین تسبیح تو پڑھ لیا کرو نا، جیسے تسبیحات زہرا پڑھتے ہیں نا، ایسے یہ آئے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے پڑھا کرو، اور پھر دیکھو انشاءاللہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، ضرور پڑھا کرو، یہ چیزیں، بس یہ کس کی تسبیح ہے، جو قرآن میں آیت کی صورت میں آ گئے، اور میرا بندہ شکب ماہی میں جا کے تسبیح کرتے رہے، سمجھ گئے کہ میرے ترک اولا کی مجھے، ترک اولا کی مجھے سزا ملی، یہ جو میں نے ترک اولا کیا، یہ جو میں قوم کو چھوڑ کر آ گیا، چاہتے نہیں ہیں، کیا ہوگا، برا بلا کہے گی نا قوم، کہنے دو، قوم کو چھوڑ کے نہیں جاتے، قوم میں رہتے ہیں، ہاں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے زندگی میں، استثناءات آ جاتے ہیں کسی کی زندگی میں، خدا نہ کرے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ایسے خامخواہ میں ٹانٹ کر رہا ہوں کہ جو کوئی چلا گیا ہو تو میں اس پہ ٹانٹ کر رہا ہوں، نہیں، میں یہ نہیں کہتا، کیوں، کیونکہ ایک مسئلہ میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے عام انسانوں کے لیے ہجرت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہاں تک حکم ہے عام انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ تمہاری جان تنگ ہو جائے ہجرت کر جاؤ، تمہارا رزق تنگ ہو جائے ہجرت کر جاؤ، ایک جگہ روزی تنگ ہو جائے دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، جان و مال کو خطرہ ہو ہجرت کر، میں ہجرتوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک مقام ہوتا ہے، جن سے لوگوں کو ڈھارس ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو فرق ہو گیا نا، کہ ساری دنیا بیعت کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یزید جانتا ہے کہ پوری دنیا بیعت کر لے، میں قانونی حاکم نہیں بنتا، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو میں کبھی بھی حاکم نہیں کہلاؤں گا، سمجھ میں آگئی بات، مقام کی بات، حسین بھی اپنا مقام جانتے کہ پوری دنیا بیعت کر لے، اصل تو میں ہوں، میں جھکوں گا تو بات ہوگی، میں مانوں گا تب اس کی حکومت مشروعیت حاصل کرے گی، میں نہیں مانتا پھر، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ان کے امتحان بھی پروردگار پھر اسی حساب سے لیتا ہے، پروردگار ہم سب کو ثابت قدم رکھے، سب کو پروردگار ان امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کیجئے آج رات کے جو اعمال ہے اعمال انجام دیجئے، میرا یقین ہے دل سے دعا کیجئے، صبح کا سورج انشاءاللہ آپ کے لیے کشادگی لے کر طلوع ہوگا، اچھی خبر لے کر طلوع ہوگا صبح کا سورج، دل سے دعا کیجئے، اور یہ بھی ساتھ میں دعا کیجئے کہ معبود اگر تو نے کوئی امتحان رکھا ہے ہم حاضر ہیں، اور میں پھر اپنی اس کمیٹی کو کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں،
लेकिन कोई गाइडलाइन तो दे दो ना, लोगों को बताओ तो सही कि आखिर हमें करना क्या है। एक डेढ़ महीने से हम मुसलसल ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी हमारी कमेटी है हमें इस पर एतमाद है, उलमा तंजीमें सब जो काम कर रहे थे, आप एक ऐलानिया अभी भी चंद घंटे हैं जारी तो कीजिए ना, कुछ बताइए तो सही ना कि भाई क्या करना है। हम तो कब से ऐलान करें कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, जैसे आप कहें। लिहाजा गुजारिश, अच्छे लोग हैं, और फिर मैं कह दूँ मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं गिला शिकवा भी नहीं कर रहा, दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दरख्वास्त, क्योंकि वो सब के सब मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन सब से छोटा हूँ। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा जनाब, अब ये 7 दिन हो या 40 दिन हो, मछली लेके घूमती रही। यहाँ तक कि क़िसस अंबिया में तवातुर के साथ ये रिवायत भी है कि वो इतनी गहराई में चली गई कि जहाँ कारून अपनी सजा भुगत रहा था, कारून ने जब ये देखा तो पूछा भाई कौन है भैया आने वाला, का यूनुस है माही में अल्लाह के नबी, तो पूछा था जनाब यूनुस को कि क्या हाल है मूसा के। जनाब यूनुस ने कहा मूसा को तो गुजरे हुए अर्सा गुजर गया, हारून का हारून भी गुजर गए। तो रिवाज कैसा से अम्बे की, ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ें मौजूद रहें, अगर कभी कोई कोई पढ़ दे तो ये है किताबों में है। मैं इसकी जिसको कहते हैं ना कि 100% नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही रिवायत है, लेकिन कैसा से अम्बिया में मौजूद है तो पढ़ रहा हूँ कि वो रोया, हारून रोया जनाब, क्योंकि कज़न तो था ना जनाब हारून और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का फर्स्ट कज़न था, वो उनके फ़िराक में रोया। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि क्योंकि अपने अकरबा के लिए रोया है, उनकी मोहब्बत में रोया है, लिहाजा इससे कुछ अरसे तक के लिए, यानी दुनिया में जब तक ये है, अभी क़यामत नहीं आती उस वक्त तक इससे ये अजाब सख्त अजाब इससे टाल दो। बहरहाल ये रिवायत सनद के एतबार से कहाँ तक मुस्तनद है कहाँ तक नहीं अलग बात है, लेकिन मैं ये सब इसलिए पढ़ता हूँ कि अगर कहीं आप किसी आलिम से सुन लें तो फौरन ही उंगलियाँ उठाना ना शुरू कर दिया करें, क्योंकि ये रिवायात मौजूद हैं और अल्लामा मजलिसी जैसे अफराद ने इन रिवायात को नकल किया है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए सुन लिया, अल्लाह ने फरियाद सुन ली, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिम, परवरदिगार तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, बस तू है, तू ही है, तू पाक, तू बेनियाज और लायक तस्बीह है, मैं जुल्म करने वाला हूँ, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, हर चीज़ को अपनी तरफ पलटा दो, हर बुराई को अपनी तरफ पलटा दो, अच्छाई को अल्लाह की तरफ पलटा दो। माबूद अगर मुझ तक कुछ खराबी पहुँच रही है तो ऐ परवरदिगार उसका बाइस मैं हूँ, मेरी वजह से पहुँच रही, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, अपने ऊपर उसको रख लो। समझ में आ गई बात? बस ये दुआ करते रहे। फस्तजब ना लहो, हमने जवाब दिया, यूनुस को जवाब दिया, पूरी कर ली दुआ, फस्तजब ना लहो वरना जैना हो मिनल गम, और जिस गम में कर्ब में अजियत में वो मुब्तिला थे उससे हमने उनको निजात दे दी, उससे हमने उनको निजात दे दी। وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, उनके मोमिन होने पे मुहर भी सख्त कर दी कुरान ने। ये ना समझना जनाब यूनुस के बारे में शक में मुब्तिला ना हो जाना, كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, हम इसी तरह मोमिन को नजात दिया करते, बता दिया कि मुश्किल में भी मोमिन पड़ता है, और मोमिन को मुश्किल से निजात देने वाली जात भी किसकी है? अल्लाह की जात है। लिहाजा मोमिन को तो कभी परेशान होने नहीं चाहिए, और मोमिनीन को तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि खुदा के बंदो तुम लावारिस थोड़ी हो, हुज्जत खुदा अपनी जगह तुम्हारा वारिस है, और मोमिन तुम इसीलिए मोमिन हो कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ साथ है। क्यों? कल अमीरुल मोमिनीन था, वो आज नहीं है। क्या अकीदा है? कयामत तक अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। जो अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला है वो मुश्किलों से नहीं घबराता,
امتحانات سے نہیں گھبراتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میرا امیر وہ ہے جسے اللہ نے کائنات کا مولا بنایا ہے۔ جناب یونس کو ماہی نے اللہ کے حکم سے مچھلی نے اگل دیا ساحل پہ بے دم، گوشت گل سڑ چکا تھا، اتنے دن جب مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے، بس زندہ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا مارنا نہیں مچھلی کو، مارنا نہیں مچھلی کو حکم دے دیا تھا مارنا نہیں، زندہ رکھنا، ہڈیاں بچی ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، کا یہ حال تھا، ہل جل نہیں سکتے تھے، غذا نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ نے پاس ہی ایک کدو کی بیل اگا دی۔ ہمارے یہاں کدو بھی کہتے ہیں اس کو، زبر سے بھی ہے فارسی میں، زیر سے، اور دال پہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ جب تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو دو تین چار پانچ چھ معنوں میں استعمال ہو کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا میں نے اس کو بغیر تشدید کے پڑھا، کدو یا کدو، اور لغت میں بھی یہی ہے، اور لغت میں لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ دال پر تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو کدو یا کدو پڑھوں تو کل کو یہ نہ کہہ دے کہ مولانا کو سبزی کا اصلی نام ہی نہیں معلوم تھا، نہیں مجھے اصلی نام معلوم ہے، اس سے تفصیل بتا رہا ہوں، کدو بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں، دال پہ تشدید کے ساتھ بھی کہتے ہیں، اور وہی جس کو گھیا، ہماری گھر کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہماری خواتین، یا بعض دیہی علاقوں میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، گھیا، گھیا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی لوگ۔ اس کا درخت اللہ نے اگا دیا بالکل پاس، اور یہ اسے چوستے تھے، اللہ نے اس میں پوری غذا رکھی تھی، پوری غذا ان کی، یہاں تک کہ توانا ہو گئے اس درخت سے، اس کدو کی غذا سے، صحت واپس آ گئی ساری کی، جب تنو مند ہو گئے، جب بالکل صحت مند ہو گئے جناب یونس علیہ السلام، وہ سوکھنا شروع ہو گئی بیل، وہ درخت سوکھتے سوکھتے جل گیا، ختم ہو گیا، اب انہیں ضرورت نہیں رہی اس کی غذا کی، صحت مند ہو گئے، لیکن اتنا عرصہ وہ ساتھ رہا تھا درخت، کیا بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ پروردگار اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، اس درخت نے، اس نے مجھے اتنی غذا دی، اور یہ کس طرح سے جل گیا، کس طرح سے ختم ہو گیا، تو پروردگار ندا آئی یا وہی آئی یا جو بھی طریقہ رہا، کیسے سے انبیاء میں یہی ہے کہ کیوں یونس، بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت اذیت میں ہو، اس درخت کے سوکھ جانے سے، اس بیل کے سوکھ جانے سے، کہاں پروردگار یہ اس نے مجھے غذا دی، میرے ساتھ اتنا رہا، مجھے اس سے انسیت ہو گئی، بس ایک درخت سے، جو انسان نہیں ہے، تھوڑے دن تمہارے ساتھ رہا، تمہیں اتنی انسیت ہو گئی کہ آج اس کے ختم ہونے پہ تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے، میرے بندوں کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں سوچا، میرے ایک لاکھ بندے میں نے خلق کیا ہے، ان کے لیے نہیں سوچا، اور تم بد دعا کرتے ہیں ان پہ عذاب آ جائے، ان پہ عذاب آ جائے، ان پہ عذاب آ جائے، وہ بھی تو میری مخلوق ہے، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ اپنی مخلوق پہ کتنا مہربان ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، یہ رحمان الرحیم ایسی صفت ہے کہ جب معصوم بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، پروردگار سب کے والدین کو سلامت رکھے، اگر اس کے والدین میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہوتا اور وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھتا ہے، شروع کر یعنی سیکھتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، سپارہ پڑھنا شروع کرتا ہے، قاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پروردگار کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس بچے کے رحمان الرحیم کہنے کے صدقے میں بخش دیتا ہے اس کے والدین کو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کسی عام آدمی سے نہیں پڑھ رہا میں روایت، یہ شہید آیت اللہ دست غیب شیرازی نے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بتا رہا ہوں، صرف تو پورے قرآن کا کیا ہوگا، اسی لیے تو کر عرض کرتا رہا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بناؤ، تمہارے کام آئے گا، دنیا سے چلے جاؤ گے، اسی رمضان میں بچے پڑھا کریں گے، اور ایک بار پڑھیں گے پتہ نہیں کتنے قرآن کا ثواب تم کو پہنچا کرے گا، سب کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس لیے کہتا ہوں بچوں کو عادت ڈالو قرآن کے پڑھنے کی، خاص طور پہ ان رمضان کے شبوں میں۔ اب آئیے یونس، یونس نے کہا پروردگار معاف کر دے، توبہ کھول کے جاؤ، مومن بندے ہو جاؤ، آبادی میں جاؤ، اپنے لوگوں میں جاؤ، کئی لوگوں میں،
لکڑہارا ملا یا چرواہا ملا یا زراعت کرنے والا کسان ملا, کوئی ملا, پوچھا قوم کا کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ سب بہت اچھے ہیں لیکن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے ایمان لانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. پھر وہ عابد ملا, عابد اور عالم کی ملاقات ہوئی اور عالم نے کہا کہ بتاؤ کیا حال ہے, تو عابد نے کہا کہ نہیں تو صحیح تھا, میں غلط تھا, میں اپنی عبادت کے نشے میں بس یہی دعا کرتا تھا, بس یہ جتنے بے عبادت گزار عبادت نہ کرنے والے ہیں اللہ ان سب کو غرق کر دے. نہیں خبردار, ایسے نہیں کرتے, ایسے نہیں کرتے, اللہ کی مخلوق ہے, کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرو. کیا معلوم جس کو تم سمجھتے ہو کہ عبادت نہیں کرتا کل عبادت کے میدانوں میں تم سے پتہ نہیں کتنا آگے نکل جائے, کہاں پہنچ جائے. یہ تو بس دعا کرتے رہو, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو. کہا کہ نہیں تم صحیح تھے, عالم سے کہا تم صحیح تھا, تم نے قوم کو نہیں چھوڑا. بارہ لوگ, پوری قوم انتظار کر رہی تھی, جناب یونس پہنچے, استقبال ہوا, ان پر ایمان گرا, اللہ نے بہت عرصے تک اس قوم کو باقی رکھا. تو عذاب آ کے ٹلا کہ نہیں ٹلا, یہ مثال کیوں دی قرآن میں؟ اللہ نے ایک سلوات بھیجی محمد آل محمد پر. بس اب سمیٹ رہے بیان کو.
یا حسین,
یہ مثال کیوں دی پروردگار عالم نے قرآن میں کہ کبھی رحمت الہی سے مایوس مت ہو, کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں وہ سن رہا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, کتنے کروڑ کتنے ارب لوگ اسے پکارتے ہیں رات کی تاریکی میں, اور ہر آدمی, آج تجربہ کر لیجئے گا آپ, ہر آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے آواز دیتا ہے تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری سن رہا ہے. انصاف سے بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے. کیوں؟ سمیع بصیر, اربوں نہیں کھربوں, پوری کائنات اس کو پکارے, ایک ہی وقت میں سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے اور جواب بھی دیتا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی فاستجب لک, تو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. تو پھر یہ معمولی سی وبا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, چھوٹا سا امتحان سمجھو اس کو. اگر انسانی شرارت ہے تو دعا کرو پروردگار شرارت کرنے والوں کی طرف واپس پلٹا دے, اور اگر نہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو دعا کرو پروردگار سب کو ثابت قدم رکھے. ثابت قدم رہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یا پینٹ ڈاؤن ہے, آتے رہتے ہیں اونچ نیچ زندگی کے. صبح کی صبح دیکھی جائے گی, جب صبح ہوگی مت پریشان ہو, ذکر ہو رہا ہے نا, ہر جگہ ہو رہا ہے, کوئی ذکر کو نہیں روک سکتا. ثابت قدم رہنا ہے, عاقلانہ قدم اٹھانا, یاد رکھنا. خود میں نے کل اشارہ کیا تھا, آج آپ کو تفصیل سے بتانا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ واقعی کربلا کے بعد فوراً بعد عزاداری تو ہوئی تھی نا, ہوئی تھی نا, ثانیہ زہرا نے, سیدھے سجاد نے, مگر کس عالم میں ہوئی تھی؟ قید, رسن بستہ, اسیر, بازاروں میں نامحرموں کا مجمع ہے نا, اور اس کے بعد رہاؤ کے آگے وہی مدینہ, وہی حجاز کی سرزمین, وہی شام, کہاں ہے عزاداری بتائیے؟ ہاں بنی ہاشم گھروں میں تو کرتے ہوں گے, یقیناً کرتے ہوں گے, کیا کرتے تھے ہے نا, چھپ کے ہو رہی گھروں میں عزاداری. کیا بازاروں میں کرنے کا کسی کو اختیار تھا عزاداری؟ کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. کچھ وقت کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجی محمد آل محمد, جب مصلحت الہی کے تحت کچھ وقت کے لیے, حالانکہ اس بات میں زہر دے کہ اسی مامون نے شہید بھی کیا, ولی عہد بننے بنانے کا اعلان کیا, تو اس وقت کچھ ذرا سی آزادی ملی, چھٹے امام کے دور میں ذرا سی آزادی ملی, لیکن وہ بھی ایسے ہوتی تھی عزاداری کہ 10 مولا نے دیا اور اس کے بعد ایک کو ممبر پہ بٹھا دیا میرے جد کے مصائب پڑھو, یا کسی اچھے شاعر کو بٹھایا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو, ایسے ہی ہوتا تھا نا, اس سے آگے کی بات تو نہیں تھی, جلوسائے عزا تو نہیں تھے. یا عرفات میں, کیونکہ بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی چل رہی تھی, موقع مل گیا, آپ نے
نیاز نظر جس کو کہتے ہیں تیار کروائی، جس کو آپ نظر و نیاز کہتے ہیں، نظر و نیاز تیار کروائی، حاجیوں کو جمع کیا، پڑھنے والوں کو بلا لیتے تھے اور ان سے کہتے تھے پڑھو یہ واقعہ، کربلا بتاتے تھے کہ یہ واقعہ بیان کرو میرے جد کا، ایسے ہی تھا نا. 357 ہجری بغداد، واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری پہلا مہینہ، 60 ہجری ختم ہوگی، 61 ہجری کا پہلا مہینہ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری. اور پہلا جلوس، باقاعدہ جلوس کب اٹھتا ہے؟ میں نے تو بتا دیا زداری ہوتی رہی لیکن کیسے ہوتی رہی وہ بھی بتا دیا، آپ کو اشارہ دے دیا. پہلا باقاعدہ جلوس کب اٹھا؟ ہجری 357، یعنی واقعہ کربلا کے 296 سال بعد، 300 ہی سمجھ لیجئے، 3 صدیوں کے بعد پہلا جلوس اٹھا. اور پھر جب اٹھا آپ دیکھ لیجئے آج تک کربلا میں صدام کے زمانے میں کیا ہوا، اس سے پہلے زمانوں میں کیا ہوا، کیسی کیسی حکومتیں آتی رہیں، کیا کچھ ہوا. اس لیے میں نے کہا گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ وقتی امتحانات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ وقتی امتحان. ذکر اہل بیت کا ذمہ دار نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں. فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کا اور محمد و آل محمد کا آپس کا عہد و پیمان ہے، تم میرے ذکر کو زندہ کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں. جس ذکر کو اللہ زندہ کر رہا ہو اس ذکر کے بارے میں اطمینان رکھو، اطمینان رکھو سب کچھ ہوگا. تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا تحمل، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. امام زمانہ ہمارے ساتھ، یقین رکھو، پکارو اسی امام کو، مولا امتحان کا وقت ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، پہلے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار تو کرو نا. ہاں گناہگار، مولا ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، لیکن مولا ان تمام تر خطاؤں کے باوجود اس روئے زمین پر یہی لوگ ہیں، یہی عزادار ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی آپ کا دامن چھوڑا نہیں ہے، منت نہیں ہے کوئی، احسان نہیں ہے، اپنی خاطر، اپنی عاقبت کی خاطر، اپنی اچھی عاقبت کی خاطر آپ کا دامن تھاما ہے، کسی پر احسان تھوڑی ہے. مولا غلام ہے آپ کے. یہ رات غلاموں کی لاج رکھنے کی رات ہے. مولا ہم غلاموں کی لاج رکھ لیں، زمانہ برسر پیکار ہے، زمانہ برسر جنگ است، یا علی مدد، زمانہ برسر جنگ است، یا علی مدد، مدد ز غیرت تو ننگ است، یا علی مدد. اے مولا تیری مدد درکار ہے، مدد کر اپنے کمزور بندوں کی، مدد کر، ہم بہت کمزور ہیں لیکن تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سید و سردار ہے، تو ہماری طاقت ہے اور تجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں کائنات. اللہ نے تجھے ہمارا مولا بنایا، اے امام زمانہ ہماری مدد. آپ کو اپنے ام محترم حضرت عباس کا واسطہ دیتے ہیں. بس چند جملے مسائل کے یہی سے پڑھنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں نا آج کی شب وہ شب ہے کہ جب علی کا گھر صبح ویران ہو جائے گا،
لیکن بیٹیاں ہیں نا رخصت کرنے کے لیے. جن گھروں میں بیٹیاں ہوں وہاں سے جنازے اتنی آسانی سے تھوڑی رخصت ہو جاتے ہیں. بس میں تو تصور کر سکتا ہوں کہ علی کو کیسے رخصت کیا ہوگا بیٹیوں نے, گھر میں جو بیویاں ہیں ان سب نے کیسے رخصت کیا ہوگا علی. لیکن یہ وہ شب ہے کہ جب علی نے سب کو جمع کیا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو, اپنے گھر کے افراد کو, بس اب لقاء اللہ سے, اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. جمع ہو جاؤ سب. جو مشہور روایات ہیں ان روایات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سب کو جمع کیا, جس کو جو وصیتیں کرنی ہیں کی, ایک وصیت سب کو کی, بلا بلا کی. میرے بعد حسن تمہارا سید و سردار, چھوٹا ہو یا بڑا ان سب کا سردار حسن. سن و سال کی قید نہیں ہے, جو بھی ہے اس کا سردار, یعنی اس کا امام کون ہے؟ حسن. ایک ایک کو بلاتے تھے حسن کے حوالے, حسن کے حوالے, سب کو حسن کے حوالے کیا. تو پھر اس کے بعد جناب ام فروا کو بلایا, قاسم کو لے کر آؤ. اور اس وقت جناب قاسم کا سن مبارک ایک سال, دو سال, ڈھائی سال, اس سے زیادہ کا نہیں. کہتے ہیں کہ بچے کو اپنے سینے پر لٹایا اور سینے سے چمٹا لیا. اور جو کیفیت نقل کی جاتی ہے مصائب کی کتابوں میں کہ کبھی اس بچے کے سر کا بوسہ لیتے تھے, کبھی رخساروں کا, کبھی گلوے مبارک کا, کبھی سینے کا, کبھی بازوؤں کا, سب حیران تھے. بوسے لیتے جاتے تھے علی اور روتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. مجھے نہیں معلوم تصور میں کیا ہے علی کے, مجھے نہیں معلوم. لیکن ہاں یہ گمان ضرور ہوتا ہے کہ علی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں میرے قاسم کے ساتھ کیا ہوگا. جہاں جہاں ضرب لگے گی گھوڑے کی ٹاپیں, ٹاپوں کے زخم ہوں گے, شاید ہر اس جگہ کا بوسہ لے رہے ہیں علی. اور اس کے بعد جناب ام فروا کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ابھی چھوٹا ہے, لیکن کربلا کے واقعہ جب ہوگا اس وقت اتنا بڑا ہو جائے گا کہ میدان میں جائے تلوار لے. حسن کے بڑے بیٹے کو تو وصیت کر دی حسن نے, وہ سب شہید ہوئے کربلا کے, اور جو ایک دو بچے ان سے ساری نسلیں چلی, حسنی سادات چلی. ام فروا سے کہا دیکھو میرا بھائی اسے میدان میں جانے نہیں دے گا, اس لیے وصیت کر رہا ہوں, لکھ کے دے رہا ہوں. وہ جو تعویذ مشہور ہے, تعویذ کی صورت میں کہ اس کے بازو سے باندھ دو یا گلے میں ڈال دو, جب میرا بھائی اجازت نہ دے یہ میری وصیت اسے دے دے گا, میدان میں جانے دے گا. قاسم کو رخصت, سب کو حسن کے حوالے کیا تھا, مگر عباس ایک طرف کھڑے تھے. جناب ام البنین نے دیکھا کہ سب کو حسن کے حوالے کیا, میرا بیٹا عباس رہ گیا, اس سے کیا غلطی ہو گئی. آگے بڑھی, اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے رونا شروع کر دی, والی میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی, آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا, میرا بچہ عباس رہ گیا. فرماتے مولا نے کہا عباس کو بلاؤ. جرمانے عباس صفین میں شرکت کر چکے ہیں, جنگ میں حصہ لے چکے ہیں. گلے سے لگایا اور بازوؤں کے اور سر کے بوسے دیے, روتے جاتے. پھر حسین کو آواز دی, حسین میرے قریب آؤ. کبھی کہتے ہیں کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا, نہیں مجھے کہنے دیجئے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دی. عباس کربلا میں تو میری نیابت کرے گا, عباس تجھے کربلا کے لیے مانگا ہے. میں نے محرم کے مدارس میں عرض کیا تھا نا, میرا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے جناب عباس کے باپ کے بارے میں, کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی, علی کی مراد کا نام ہے عباس.
کربلا کے لیے مانگا تھا عباس کو، عباس حسین کے حوالے یا حسین کو ہاتھ کو عباس کے ہاتھ میں دیا، بس صبح ہوئی کس کی، گھر سے شور و شین کی صدایں بلند ہوئی، سارا کوفہ جمع ہو گیا، جیسے بھی تھے مگر جنازہ بڑی شان سے اٹھا، کوفے کی حد ختم ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا تھا حسنین علیہ السلام نے سب کو واپس بھیج دیا بابا کی وصیت کے مطابق کہ سب واپس چلے جاؤ، بتا دیا تھا علی نے میری قبر بنی ہوئی ملے گی، نوح پیغمبر میری قبر بنا کر گئے ہیں، ایسے ہی ہوا، 125 سال تک علی کی قبر کا کسی کو نہیں معلوم تھا، کیوں؟ ہزاروں قبریں بنی امیہ نے کھود دی تھی علی کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے، آج بھی آپ دشمنی دیکھ رہے ہیں، آج بھی جب جب موقع ملا کربلا پہ حملہ، نجف پہ حملہ، سامرہ پہ حملہ، زینبیہ پہ حملہ، جنت البقیع کو کس طرح ڈھایا گیا، اب سمجھ میں آیا کہ آج تک علی کی قبر بھی معلوم ہو گئی کہاں ہے، ہر امام کی قبر معلوم ہو گئی، لیکن علی نے کیوں چھپایا تھا فاطمہ زہرا کی قبر مطہرہ کو، آج تک نہیں معلوم کہ دختر رسول کی قبر مطہر کہاں ہے، کیوں؟ ہر معصوم کو یہ ڈر ہے، یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ملعون دختر رسول کی قبر کی توہین بھی کر بیٹھے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اسی فاصلے کے ساتھ آپ احباب کھڑے رہیں گے، کوئی قریب نہیں آئے گا، میں نوحے کے چند بند پڑھوں گا اور اس کے بعد جس کو پڑھنا ہوگا تو وہ بھی پڑھے گا، صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔